بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے پیش خدمت ہے پروگرام نیا جہاں. اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان راحیل سواتی. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب اسد چوہدری صاحب.
السلام علیکم سامعین.
سامعین، پروگرام نیا جہاں میں دن بھر میں ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان پر ماہرین سے تبصرہ حاصل کیا جاتا ہے. یہ پروگرام اب سے لے کے انشاءاللہ 10 بجے تک جاری رہے گا. پروگرام میں ہم آج جو موضوعات شامل کریں گے وہ یہ ہیں: سی پیک پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے، تمام صوبے اس منصوبے سے مساوی مستفید ہوں گے، احسن اقبال. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی. اقتصادی رابطہ کمیٹی کی 4 نجی بجلی گھروں کو RLNG پر منتقل کرنے کی منظوری. سامعین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. آج وزیر داخلہ احسن اقبال نے بلوچستان کے دورے پر پشین میں سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کے پشین کیمپس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے فرمایا کہ سی پیک پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور تمام صوبے اس منصوبے سے مساوی مستفید ہوں گے. اس سے پہلے وہ کوئٹہ میں گزشتہ دنوں 25 دسمبر کو کوئٹہ جو چرچ میں بم دھماکہ ہوا تھا وہاں پر انہوں نے دورہ کیا. ان کے ہمراہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر جناب سردار محمد یوسف بھی موجود تھے. انہوں نے اس موقع پر بھی یہ کہا کہ ہم دشمنوں کو شکست کافی حد تک دے چکے ہیں اور یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد رہ گئے ان کو بھی عنقریب ہم نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے اور اس میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں رکھا جائے گا. اسی موضوع پر ہم اپنا تجزیہ لیں گے جناب اسد چودھری صاحب سے جو کہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. چونکہ یہ حقیقت سب پہ آیا ہے کہ سی پیک واقعی ایک گیم چینجر ہے اور خصوصی طور پر اس کو سبوتاش کرنے کے لیے یہ جو تخریبی کاروائیاں کی جاتی ہیں پاکستان میں، جیسے جس کا بھی ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اس بارے میں انہوں نے ہمارے آج احسن اقبال صاحب نے فرمایا. ساتھ میں انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا کہ یہ پورے خطے کے لیے، جس میں ارد گرد کے دیگر ممالک بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ہمارے تمام صوبے ہیں جن پہ گزشتہ دنوں کچھ صوبوں کو اعتراض بھی رہا اور اب وہ آواز نہیں آتی، یعنی کہ وہ اس سے مطمئن ہو چکے ہیں. تو اسد چودھری صاحب، اس بارے میں آپ اس کو دیکھتے کیسے ہیں؟ جی
بہت شکریہ راحیل سواتی صاحب اس اہم موضوع پہ گفتگو کا موقع دینے کے لیے. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو سمجھنا ہوگا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے کیا. اس کے بعد ہم بہتر طور پر یہ سمجھ سکیں گے کہ آیا یہ چاروں صوبوں کے لیے مساوی فائدہ مند ہے کہ نہیں. اگر نظر دوڑائی جائے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر تو یہ بنیادی طور پر اس کے 4 حصے ہیں جن میں اس کوریڈور کے زیر اثر جو ہیں مختلف منصوبے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. سب سے پہلا جو اگر بات کی جائے سی پیک کی تو وہ انرجی سیکٹر ہے، جس سیکٹر میں بہت زیادہ جو بجلی گھر ہیں وہ لگیں گے. اور اگر آپ مائنیوٹلی ایک ایک بجلی گھروں کو دیکھیں تو وہ سندھ میں بھی لگ رہے ہیں، وہ پنجاب میں بھی لگ رہے ہیں، وہ بلوچستان میں بھی لگ رہے ہیں اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر بھی یہ بجلی گھر لگ رہے ہیں.
بالکل، آپ اپنی بات جاری رکھے گا. لیکن اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ماہر معاشیات اور صدر پاکستان اکانومی واچ جناب ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، پروگرام نیا جہاں سے راحیل سواتی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی سواتی صاحب، بہت مہربانی، آئی ایم آنرڈ.
بہت شکریہ جی. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آج احسن اقبال صاحب نے, ہم تو اس کو بڑے تکرار سے کہتے ہیں, بڑے تواتر سے کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے, اور یقیناً یہ گیم چینجر ہے, لیکن ایک نئی بات جو انہوں نے آج کی ہے کہ جی اس سے پاکستان کے تمام صوبے مستفید ہوں گے, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
جی گیم چینجر والی بات ٹھیک ہے, یہ فیٹ چینجر ہے, یہ ہمارے علاقے کی تقدیر بدلنے کا پوٹینشیل لگتا ہے, اور تمام صوبے اس طرح سے ہوں گے کہ اگر یہ صحیح طرح سے جس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس طرح ہو جائے گا, تو نیچرلی اس کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے, اس کے اندر جو اکنامک زونز نو منظور کیے گئے ہیں, اس کے اندر جو 10,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے ہیں, لگائے جا رہے ہیں شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم, نیچرلی یہ چاروں صوبوں گوادر سے لے کر گلگت تک اور وہاں سے لے کر کے پی تک اور پنجاب کے درمیان میں آتا ہی ہے, یہ سب اس سے مستفید ہوں گے. بجلی کے بحران میں دیکھیں نا, کمی آئے گی تو پورے ملک میں آ رہی ہے, آئے گی کہ آ رہی ہے تو پورے ملک میں آ رہی ہے, $35 ارب جو ہیں وہ بجلی پہ رکھے گئے ہیں, تو نیچرلی اب یہ ہوا میں تو نہیں جائیں گے, اس میں سے یہ خرچ ہوں گے, یہاں پہ پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا, اور جس طرح سے آپ نے سوال کیا کہ کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہو, انفراسٹرکچر ہو, یہ اکنامک کوریڈورز ہوں, اس سے ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی, نیچرلی اقتصادی سرگرمیاں بڑھیں گی. سواتی صاحب, ہر صوبے کو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا انشور مزید کرنا ہے کہ ہر صوبے کو برابری کی سطح پر ثمرات ملے, اور ایک اور چیز جو اس میں انشور گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنی چاہیے, یقیناً ان کے نگاہوں میں ہوگا, زیرک لوگ ہیں, کہ وہ یہ کہ وہ جو ملازمتیں ہیں وہ پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے, ضروری ہے کہ اس میں چائنیز بھی آئیں لیکن پاکستانیوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ $50 ارب سے زائد کے سواتی صاحب منصوبے اس میں ہیں, 54 ارب کے,
جی جی,
تو ریلوے کا انویسٹمنٹ اس میں ہوگی, روزگار اس میں ملے گا, تو یہ وہ واحد منصوبہ ہے اپنا سواتی صاحب کہ جو ہمارے دشمن انڈیا کو کھٹکتا ہے,
جی,
اس سے ہمارا ہر دشمن ناخوش ہے, ان کو بڑی تکلیف ہے گوادر ایئرپورٹ سے اور یہ کمیونیکیشن کے نیٹ ورک سے, اور سینٹرل ایشیا ہو, ایران ہو, ہمارا کوئی بھی پڑوسی ہو, ایون انڈیا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے, تو یہ سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے بجائے جیلسی کے اور بجائے روڑے اٹکانے کے اور بجائے اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے. آپ کا سوال وہی کا وہی ہے کہ چاروں صوبوں کو فائدہ ہوگا, تو جی ہاں ضرور چاروں صوبوں کو فائدہ ہوگا.
جی اس میں مزید میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ایک اس میں بات کی جاتی ہے کہ جو چائنا ہے وہاں پر چونکہ اب بڑی عمر کے افراد زیادہ ہیں, وہاں پر یوتھ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان کا الحمدللہ 60% آبادی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, ایک رائے اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جو چائنا ہے وہ اپنی بہت سی انڈسٹریز, وہ جو ینگ ہماری یوتھ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر پاکستان میں وہ یہاں پر مینوفیکچرنگ وغیرہ کے لیے لائے گی, تو اس سے تو ہمارے جو یہاں کے علاقائی لوگ ہیں, پاکستانی لوگ ہیں, ان کو جو روزگار کے مواقع ہیں وہ زیادہ میسر آ سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب؟
ہمارا پہلے بھی سواتی بھائی یہی رائے تھی کہ یہاں پر جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد, بلکہ ملینز کی تعداد میں جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. آپ دیکھیں نا, جب جس جگہ پر, جس ملک میں, یہ جس خطے میں $54 ارب خرچ ہو رہے ہوں, تو نچلی اور وہ کتنا خرچ ہوں گے اس میں, انجینئر سے لے کر اور نیچے مزدور تک اور چوکیدار سے لے کر اور گن مین سے لے کر اور یہ تمام ایڈمنسٹریشن ہو یا MBA پڑھے ہوئے بچے ہوں, یہ سب اس میں کھپیں گے, کہیں نہ کہیں کھپیں گے, اور لازم بات ہے کہ بہت بہت بڑی تعداد میں
جی جی
اس میں ہیومن ریسورس ہمارا استعمال ہوگا, ہونا بھی چاہیے, اور گورنمنٹ آف پاکستان, میں نے پہلے کہا نا, گورنمنٹ آف پاکستان کو صرف تھوڑی سی انشورنس یہ کرنی چاہیے کہ وہ چائنا سے لوگ کم آئیں, اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری یوتھ زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا 60% یوتھ ہے, اور نیچرلی ہمارے یہاں جو ویجز کا لیول ہے وہ دنیا میں کم ہے, تو اس کو اگر وہ پروڈکشن کاسٹ کو کم کرنے کے لیے ہماری یوتھ کو استعمال کریں تو یہ ون ون سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کو کم لیبر کاسٹ میں وہ چیز پروڈیوس کر سکیں, اور ہمیں بچوں کو, ہمارے بچوں کو مزدوری مل جائے, تو کیا حرج ہے اس میں, ون ون سچویشن پیدا ہو جائے تو اچھی بات ہے.
ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے, کیونکہ آپ ماہر معاشیات ہیں, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اسی حوالے سے, جیسے کہ ابھی پرسوں ہی ہزارہ موٹر وے کا افتتاح ہوا, اور سب جانتے ہیں کہ جیسے ہزارہ کا علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، آگے گلگت بلتستان ہے وہ بھی پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر چونکہ روزگار نہیں تو یہاں کی بہت بڑی آبادی پاکستان کے دوسرے شہروں میں وہ روزگار کے سلسلے میں وہاں پر منتقل ہوئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ موٹر وے ہے ابھی یہ یہاں شاہ مقصود تک گئی ہے، آگے حویلیاں ہیں، پھر مانسیرا ہے، پھر تاکوٹ ہے، تو جب یہ یہاں پر جاتی ہے تو کیا وہ جو ان آبادیوں کا بوجھ شہروں پر پڑا ہے وہ دوبارہ یہاں پر منتقل ہو سکتا ہے؟ اس سے کچھ فوائد حاصل ہوں گے؟
سوادی بھائی، اگر منتقل نہ بھی ہو، دو منٹ کے لیے سوال آپ کا یوں میں لے لوں، تو منتقل نہ بھی ہو تو دو چیزیں تو شور ہیں. ایک یہ ہے کہ جس خطے سے یہ روٹ گزر، جیسے آپ نے بتایا سارا حویلیاں سے گزرے گا، میں نے دیکھا بھی ہے، میں گیا بھی ہوں جہاں سے گزرے گا، ایک تو اس سے وہاں کی عوام کو فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی، دو اینگل سے. ایک تو ان کا اپنا کمیونیکیشن کا نیٹورک بڑا اسٹرانگ ہوگا، ان کو آنے جانے میں، ان کے معاملات میں بڑی آسانی ہوگی. دوسرا، اگر وہ گئے ہوئے لوگ واپس نہ بھی آئیں تو جو وہاں رہ رہے ہیں ان کو تو ملازمتیں لازمی ملیں گی، ملنی چاہیے اور ملیں گی، کیونکہ انہوں نے لیبر کہاں سے لانی ہے؟ لیبر ہو، انجینئرز ہوں، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہوں، ہمارے کمپیوٹر کے ایکسپرٹس ہوں، ہمارے جو بھی انجینئرز بڑے بڑے مختلف الیکٹرک کے ہوں، الیکٹرانک کے ہوں، سول ہوں، تو ان کو جو وہاں ہیں یا جو ابھی کر رہے ہیں بچے ہمارے، ان کو تو فائدہ ہوگا. تو یہ بھی تو ایک ان کو مزدوری ملے گی نا، ان کی قیمت خرید بڑھے گی، ان کے اندر اس سے بہت فائدہ ہوں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مزدوری ملے گی، مزدوری ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی. جب خوشحالی آئے گی تو آپ کے اندر سے یہ جو ٹیررزم کا ایک مسئلہ ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوگا، چونکہ آپ کا انٹرسٹ اپنی کمائی میں زیادہ ہوگا بجائے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کو ساتھ دے کر اور دھرنا گروپ میں جا کے بیٹھنا، اس سے ہٹیں گے. تو نیچرلی اس خطے میں امن آئے گا.
میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحب، کہ یہ جو ویسے تو ہم نہ کسی صحافتی پلیٹ فارم سے ہم نے سنا ہے، نہ کسی اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے سنا ہے، نہ کسی اور طرف سے آواز آئی کہ سی پیک میں جب چائنا یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کوئی ایسی توانا آواز نہیں سنائی کہ اس کے آنے سے یہاں سر یہ سنتے ہیں کہ فوائد ہی فوائد ہوں گے، لیکن ایک نحیف سی آواز یہ اٹھتی ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یہ چائنا کہیں ہمارے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ثابت نہ ہو. یہ بڑی نحیف آواز ہے اور کہیں پر نہیں سنائی دیتی. آپ اس تناظر میں کیا دیکھیں گے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے، وہ اقبال نے کہا کہ حیجر میں ضعیفی کی سزا مرد مفاجات. اگر میں اپنے انٹرسٹ کا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کا، میں مطلب کہ ہماری مینجمنٹ اگر تحفظ نہ کر سکے، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہم دے سکتے لاجک کہ یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گی یا نہیں بنے گی. اس وقت صورتحال زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہماری فوج جو کہ دنیا کی شاید دوسری تیسری نمبر کی طاقتور، ایمان سے مزین اور جن کی للکار پہ لوگ لٹرلی کانپتے ہیں، وہ اگر حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ، کم از کم اس ایشو پہ تو لازمی ہے، دہشت گردی پہ بھی ہے، یہ جو مارا ماری کا جو چل رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک پیج پہ ہیں، اور اس میں تو بالکل ہی. تو جب ہماری فوج بھی اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ دشمن کی سازشی آواز تو ہو سکتی ہے کہ جی وہ آ جائیں گے. جی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کیوں ایسٹ انڈیا کمپنی آ جائے گی تو کیا ہم کوئی آخری مغل بادشاہ ہیں کہ ہم یشو میں لگے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نا کتنا بڑا بحران آ گیا کہ نواز شریف صاحب گھر چلے گئے. اتنے بڑے بڑے بحران اور آگے ہمارا فائنانس منسٹر وہ باہر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے ملک کی اکانومی کا، ہمارے ملک کے معاملات کا کیا تو پہیہ رک گیا ہے؟ کیا سی پیک بند ہو گیا ہے؟ سی پیک تو بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہی کی مینجمنٹ چل رہی ہے. نواز شریف کے ہی بندے آگے کام کر رہے ہیں اور وہ فوج سے ایک پیج پہ ہیں. فوجی رہنما دیکھیں نا، سینٹ میں جا کب کو گیا تھا؟ سینٹ میں جاتے ہیں، ان کے سوالوں کو جواب دے رہے ہیں. سی پیک پہ ان کا ایک رکتا نظر ہے، بالکل ایک. پاگل ہے چائنا کی حکومت، پاگل ہے. دنیا بھر میں ان کے اتنا بڑا نام ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی وہ یہاں کے انویسٹمنٹ کریں گے. نہیں، ہمارے ایچ آر میں بھی بڑی خوبیاں ہیں. دنیا کا بہترین ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے. جیسے آپ نے ہی فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت 60-65% جوان بچے ہیں، جو ینگ بلڈ ہے، تازہ بلڈ ہے، جس کے اندر جذبہ ہے، کر جانے کو کوئی توانائی ہے. تو کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ ایسے آ کے کوئی ہم کوئی لڈرے کھلونے ہیں کہ وہ ہمیں آ کے بس اٹھائیں گے اور توڑ دیں گے؟ نہیں ہے. دونوں کا فائدہ، لیکن دونوں کا فائدہ، یہ میں یہ نہیں کہتا، میں اس نئی فواد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ دونوں کا فائدہ ہے. یوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ چائنا نے زیادہ فائدہ اٹھا لیا، پاکستان نے کم فائدہ اٹھایا. کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوا، چائنا کو. یہ ون 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 سچویشن ہے، ہر لیول پہ ون ون ہے، کیونکہ ان کو ایک جگہ مل گئی جہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، ان کو گرم پانی مل گئے، ٹھیک ہے جی. رشیا کتنی کوشش کرا گا, جنگ میں مارا گیا, اپنا ملک توڑ لیا, وہ گرم پانیوں تک نہیں آ سکا. یہ دوستی سے ہمارے پیار میں انہوں نے اپنا گرم پانی حاصل کر لیا. ان کے دیکھے نا ان کو روٹ جو پڑا کتنا دور سے گھوم کے آتے ہوں گے, کیا شارٹ ان کو روٹ مل گیا. اور ہمیں کیا ملا, ہمیں اگر صرف راہداری ہم کماتے رہیں, ہمارے ملک کی جو اکنامک زون سے ہی چل پڑے, ہمارا کمیونیکیشن نیٹورک اسٹرانگ ہو جائے, ہم ان تمام لوگوں سے صرف راہداری وصول کرتے تو ہماری اکانومی بہت زیادہ ڈبل ٹرپل ترقی کر سکتی ہے. تو ون ون سچویشن ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ
خیالی جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ کی قیمتی خیالات سے ہم مستفید ہوئے, آپ کی بڑی عنایت جی. سامعین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب تھے. ہم اپنے پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں گے. اور میں پھر اسد چوہدری صاحب, میں آپ سے دوبارہ یہ ایک سوال میں نے ان سے پوچھا, میں آپ سے بھی جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزارہ ڈویژن, اس سے آگے گلگت بلتستان, یہ بالکل ایک پہاڑی علاقہ ہے. اور ابھی جیسے کہ سردی شروع ہوگی تو یہاں کے بیشتر علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے نا زندگی مفلوج ہو جاتی ہے. اور اگر گرمیاں بھی ہوں تو یہاں پر چونکہ روزگار نہیں ہے, یہاں سے ایک بڑی آبادی منتقل ہے پاکستان میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ. تو یہ جب اگر ان کے اپنے علاقوں میں ان کو روزگار ملے تو وہ واپسی کی کیا صورت بنتی ہے؟ اور اگر بالفرض جیسے کہ انہوں نے کہا نہیں بھی بنتی تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ روزگار یہاں پر آئے گا تو ہمیں کس قدر فائدہ ہوگا؟
جی بالکل, میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور ہے یہ کسی ایک منصوبے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ لگنے ہیں. اس کا جو میجر پورشن ہے وہ انرجی پروجیکٹس کا ہے, جو کہ کسی ایک صوبے میں نہیں بلکہ تمام ملک کے علاقوں میں یہ منصوبے جو ہیں وہ لگنے ہیں, جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. جو آپ کا سوال ہے اس حوالے سے, جو اسپیشل اکنامک زونز کی ایک پروویژن رکھی گئی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں, جنہوں نے بننا ہے, جو اس کوریڈور کے جو تین راستے ہیں, تین ایونیوز ہیں, ویسٹرن روٹ, سینٹرل روٹ اور ایسٹرن روٹ, اس کے ساتھ ساتھ یہ لوکیشنز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں جہاں پہ یہ اکنامک زونز جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا. یہ اکنامک زونز جو ہیں یہاں پر انڈسٹریز لگیں گی, اور بلا شبہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو دور دراز کے علاقے ہیں, دیکھیں شہر میں کوئی تبھی آتا ہے جب اس کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے, مجبوری سے آتا ہے, ادروائز کوئی بھی شخص جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر نہیں جاتا. تو جب یہ کوریڈورز کے ساتھ ساتھ یہ اکنامک زونز بنیں گے, انڈسٹری لگے گی, تو ڈیفینیٹلی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں میں ہی رہیں گے اور وہاں پر رہ کر ایک بہتر روزگار جو ہے وہ کمائیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے اکنامک ریوائیول آئے گا اور ہماری جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب جائے گی اور لوگوں کے جو ایام زندگی ہیں وہ بہتر سے بہترین کی جانب بڑھیں گے.
جی بالکل. سامعین اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 9:30 بج چکے ہیں اور وقت ہوا چاہتا ہے خاص خاص خبروں کے خلاصے کا. وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بچت کی خاطر مایا قدرتی گیس سے چلنے والے 4 نجی پاور کمپنیوں کو بجلی پیدا کرنے کی اجازت دے دی ہے. قومی احتساب بیورو نے پاکستان سٹیل ملز اسکینڈل میں اربوں روپے کی خرد برد کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان اور یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کے فروغ کے لیے امداد کی فراہمی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. چین نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو لگام دے اور دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے سرحدی معاہدے پر عمل درآمد کرے. دوسری قائد اعظم بین الصوبائی کھیلوں میں پنجاب نے سونے کے 74 تمغوں کے ساتھ پہلی, بلوچستان نے 26 تمغوں کے ساتھ دوسری, جبکہ خیبر پختونخوا نے سونے کے 21 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی. سامعین وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس،
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال،
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 پر، کراچی سے 649، لاہور سے 1332، پشاور سے 1260 اور کوئٹہ سے 756 پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامعین کرام، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پروگرام نیا جہاں میں آپ کا میزبان راحیل سواتی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ اور سامعین، اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام آباد کے سینئر تجزیہ نگار اور صحافی جناب اسد چودھری صاحب۔ سامعین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پوری قوم وطن عزیز کی سلامتی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانیوں کو انتہائی اہمیت دیتی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں شہید اے آئی جی اشرف نور کے اہل خانہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اشرف نور پشاور میں 24 کو اپنی گاڑی پر بزدلانہ دہشت گرد حملے میں شہید ہو گئے۔ وزیراعظم نے سینئر پولیس آفیسر کی قربانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے فرائض کی انجام دہی میں شاندار قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی احسان مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء کے ایک مشن کو اس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب۔ رضا محمد خان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
پروگرام نیا جہاں سے راحیل سواتی مخاطب ہوں جی، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
تھینک یو
جنرل صاحب۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری یہ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز، اور جس طرح سے وزیر اعظم صاحب آج ہمارے اے آئی جی اشرف نور کے اہل خانہ سے باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یہ دہشت گردوں کے اور دشمنوں کے جو مضمون مقاصد ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ہم اپنے شہیدوں کے ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے، جناب آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سال 2017 کے دوران تقریباً ہر مہینے 2 سے 3 دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں تقریباً 21 واقعات ہوئے تھے سب سے زیادہ، اور فروری کے 22 یا 23 تاریخ کو آپریشن ربط الفساد شروع ہوا، جو کہ پورے پاکستان کے اندر جو دشمن کے جو سلیپر سیلز جس کو کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی شروع ہوئی، اور اس میں ہمارے آرم فورسز کے علاوہ پاکستان نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، آئی بی، آئی ایس آئی، ان سب نے حصہ لیا۔ اور اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہماری نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر کافی حد تک ہمیں کامیابی ملی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ کم از کم 90% ہمیں کامیابی ملی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پاک افغان بارڈر ہے، جہاں سے ہماری سرحدوں کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بہت سارے حملے ہوتے ہیں، تقریباً تمام تر حملے یا تو خاد کی طرف سے اور یا این ڈی ایس کی طرف سے اور یا را کی طرف سے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سرحد کو ہم نے جو ہے پاکستان کی حکومت نے اور آرام فورسز نے اس کو بارڈر کنٹرول کرنے کے لیے فینسنگ کا فیصلہ کیا، اور 2600 کلومیٹر لمبی جو ہمارے بارڈر ہے اس میں کم از کم 500 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ فینس ہو گیا. نہ صرف فینس ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سرویلنس کا بندوبست ہو گیا، اس کے اوپر کیمرے لگ گئے ہیں، اس کے اوپر ڈرونز کے سے مدد لی جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے قلعے بنے ہیں، پوسٹ بنے ہیں. اسی طرح چورخم اور چمن کے جو بارڈر ہے وہاں پہ جو انٹری کا اور ایگزٹ کا نظام ہے اس کو بہترین بنایا گیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بنایا گیا ہے، اور ابھی ویزے کے بغیر جو ہے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تاریخی اور میجر جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائی کی گئی ہیں وہ ہوئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان تو یہ اس کوشش میں رہا ہے کہ ہمیں تین فرنٹس کے اوپر وہ ہمیں بزی رکھے، ویسٹرن فرنٹ کے اوپر ایک لڑائی، ایسٹرن فرنٹ کے اوپر لڑائی، اور اندرونی جو دہشت گرد ہیں ان کے جو سہولت کار ہیں، جو مالی سہولت کار ہیں، اور ان کے جو سمپتائزر ہیں، یہ افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے اور کچھ اور ممالک بھی ہیں جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے بھرپور دفاع کیا اپنی سرحدوں کا، اپنے شہروں کا، اپنی شہریوں کا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سال 2017 میں لائن آف کنٹرول کی سب سے زیادہ وائلیشن ہندوستان نے کی، لیکن اس کا بھی ہم نے جواب دیا، بھرپور جواب دیا، اور دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ ابھی جھجکتا ہے دوبارہ وائلیشن کرنے کا. اسی طرح سی پیک کے خلاف جو ہے بڑے مضمون قسم کے کاروائیاں کی گئی ہیں، نہ صرف ہندوستان کی طرف سے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی، تو ان کو بھی ہم نے ناکام بنایا. اور الحمدللہ سی پیک جو ہے وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا کریڈیبل ہے کہ یہ تمام کاروائیاں حکومت پاکستان نے اور افواج پاکستان نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے کی ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے.
میرا ایک دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں یہاں پاکستان کے صحافی کابل گئے تھے، وہاں کے صحافیوں کے ساتھ ان کی ایک تقریب تھی، اور اس موقع پر وہاں کے ممبر پارلیمنٹ ہیں اسحاق گیلانی صاحب، انہوں نے پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کوئٹہ میں ڈی آئی جی حامد شکیل ہیں ان کے قتل کے لیے ایک افغانستان میں جو ہے نا انڈیا نے ایک گروپ کو $50,000 کی رقم دی ہے. یہ ان کے چونکہ وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں تو اس کو تو کسی طرح سے ایزی نہیں لیا جا سکتا. یہ جو انڈیا کی جو حرکتیں ہیں، یہ جو اس کی سازشیں ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی
دیکھیں، یہ بہت ہی سیریس قسم کی بات ہے اور اس کو ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے ہر سطح کے اوپر. یہ جو ہمارے کچھ جرنلسٹ گئے ہیں وہاں پہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سنی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ جو ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہوگا، اور افغانستان کی حکومت سے اور اس طرح انڈیا کی حکومت سے اور امریکن حکومت سے، کیونکہ وہ تو قابض ہیں وہاں پہ، ان سب سے میرے خیال میں اس بات کا ہمیں تقاضا کرنا چاہیے کہ اس کا جو ہے نا انویسٹیگیشن کریں کہ یہ آیا یہ بات درست ہے یا نہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ تو میرے خیال میں عبداللہ سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی جو جرنلسٹ گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ آئیسس جو ہے یا وہاں پہ جو کنٹرول ہے افغانستان میں ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ شاید کوئی افغانستان کے یا باقی جو غیر ملکی افواج ہیں ان کی طرف سے شاید ان کو مدد بھی دی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یہ علاقے کے تمام ممالک کے لیے بڑی یہ تشویش کی بات ہے، کیونکہ اگر دہشت گردی افغانستان میں ہو رہی ہے تو میرے خیال میں وہاں بھی مسلمان جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اگر یہاں سے پاکستان میں آ کے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہے نقصان کی بات ہے. اور ہمارا تو ایک نیشنل ایکشن پلان ہے اور ہم تو ایک آزاد ملک ہے, لیکن افغانستان میں یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایک نیا فیکٹر آیا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تو وہ جان کے کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ اگر آئیسس والے ہیں وہ طالبان سے لڑ رہے ہیں اور وہ شاید کوئی رشین مفادات کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور شاید ایران کے خلاف بھی ایکشن کریں گے. تو اس بات پہ بھی جو ہے نا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو جو ہے افغانستان کی جو حکومت کے کچھ ارکان ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ان کو انکریجمنٹ کر رہے ہوں. تو یہ بہت ایک سیریس قسم کی یہ صورتحال ہے اور اس کے اوپر میرے خیال میں بڑی سیریسلی ہمارے حکومت کو اور آرم فورسز کو, انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز کو جب ہم اپنا یہ رسپانس بناتے ہیں تو ان تمام فیکٹرز کو نا ذہن میں رکھنا ضروری ہے.
جی بالکل. ایک اور میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آج وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے جو کوئٹہ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک میں تقریبی کاروائیوں کے ذریعے سی پیک کے بڑے منصوبے کو ثبوتاش کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں مزاحم ہیں اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ جو سی پیک کے خلاف جو ایک جو خطے میں جو ایک تحریک سے شروع ہوئی ہے ہمارے جو دشمن ہے اس کو کامیاب نہیں ہوتے دیتے اور ایک بڑی رقم انہوں نے رکھی ہے. جو چیف آف جنرل اسٹاف ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے $50 کروڑ کی رقم اس نے ہندوستان نے اپنے بجٹ میں رکھی ہے. گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک سیمینار میں انہوں نے یہ بات کی جنرل زبیر محمود حیات نے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی اس فیکٹر کو؟
جی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ رقم مختص کی ہے اور یہ بہت ہی سیریس بات ہے. اس کو میرے خیال میں فارملی ہمیں حکومتی لیول پہ اس کو لینا چاہیے. لیکن یہ ہم آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کے علاوہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ مل کر کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے وہ سی پیک میں کرنی چاہیے اور اس ایشو کو ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی اٹھانا چاہیے ہندوستان کی حکومت کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. ایون میں تو کہوں گی کہ یو این میں یہ مسئلہ لے جانا چاہیے کہ اگر یہ لوگ سی پیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ جو چائنیز کا بڑا انیشیٹو ہے جس کا سی پیک حصہ ہے یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اس میں تو 60-70 سے زیادہ ممالک ہیں اور جس میں علاقے کے بہت سارے ممالک ہیں, اس میں روس بھی شامل ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے ممالک شامل ہیں, برطانیہ شامل ہے. یہ تو اگر سی پیک کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیلٹ اینڈ روڈ کو وہ سبوتاش کر رہے ہیں. تو یہ تو چائنا کے لیے اور یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تمام ممالک ہیں یہ تو ڈائریکٹلی ان کے مفادات کے اوپر حملے کے مترادف ہیں اور ان سب کو مل کر میرے خیال میں کلیکٹو جو ہے انٹیلیجنس سیکیورٹی اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے.
اور تو اس میں جو ہماری یہاں پہ اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو ہمارے پاکستان آرمی نے بنایا ہے سی پیک کی حفاظت کے لیے, اندرون ملک تو یہ اپنا کام کر رہی ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو بیرون ملک اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم سفارتکاری کے ذریعے حل کر سکتے ہیں؟
جی بالکل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اسپیشل اس کا جو ہے سی پیک کے لیے چائنا پاکستان کا ایک سیپریٹ جو ہے ایک کمبائنڈ قسم کا ایک ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے جن کے پاس انٹیلیجنس ریسورسز ہو, ان کے پاس سیکیورٹی ریسورسز ہو, سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہو اور ایک جوائنٹ قسم کا ان کا ریسپانس ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ریسپانس جوائنٹ نہیں ہوگا پاکستان اور چائنا کا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ سبسٹینشل نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ پاکستان اور چائنا کے علاوہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جتنے ممالک ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹڈ ہیں.
جی
تو ان کو بھی میرے خیال میں اس کا حصہ بننا چاہیے اور ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کنسرن کو میرے خیال میں ایک فارمولیٹ کرنا چاہیے جو کہ کلیکٹیولی اس خطرے کی نشاندہی کرے اور اس کو روکے.
جنرل صاحب پروگرام نئے جہاں سے بات کرنے کا آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
اچھا چودھری صاحب اسی موضوع کو میں لے کے آگے چلتا ہوں. یہ جو بات چیت کی اور جنرل صاحب نے اس تناظر میں, پھر دوسری جو ہمارے یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ آئے دن قربانیاں دے رہی ہیں اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ میں یہ انصر ہے کہ یقیناً اس کے پیچھے جو ہے نا ہمارا دشمن جو ہے نا وہ کار فرما ہے, وہ اس کے لیے رقم بھی فراہم کرتا ہے, یہ تمام مراحل کرتا ہے, وی کلبوشن ہے وہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام چیز کو؟ جی
دیکھیں جی, نو ڈاؤٹ جو پاکستانی قوم ہے اور بالخصوص پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ایک غیر متزلزل جو رویہ تھا دہشت گردی کے خلاف اسی نے ہمیں دنیا کی یہ جو مشکل ترین جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف، اس میں کامیابی سے ہمکنار کروایا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کے شہریوں نے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس دہشت گردی کی نظر ہوئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ملک کی درسگاہوں سے لے کر عبادت گاہوں تک اور کھیل کے میدانوں سے لے کر ملک کے گلی کوچوں تک خون کی ایک ہولی کھیلی گئی. اور میں یہ کہوں گا کہ اس جو آسیب تھا اس پر بہت پہلے قابو پا لیا جاتا اگر یہ جو جن فورسز کا بھارت کا آپ نے بالخصوص ذکر کیا یہ ان کو بیک نہ کر رہی ہوتی. یہ سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم تھی جو کہ پاکستان کے اوپر جس کو تھوپا گیا اور پاکستان اس سے بری طرح متاثر رہا. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو کاروائیاں ہیں، جو ان کے آپریشنز ہیں، اور سب سے بڑی بات رحیل سواتی صاحب، جو ایک کاؤنٹر نیریٹو دہشت گردی کے خلاف اب اس ملک میں بن چکا ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی محب وطن پاکستانی دہشت گردی یا دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے. پورے ملک کے اندر ان عناصر کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے، اور جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اب ایک جو جوابی بیانیہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور قوم اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ دہشت گرد پاکستان کے کسی طور پر بھی جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ بلڈ کیسے ہوا ہے. رحیل سواتی صاحب، آپ نے اور میں نے اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قریبی جاننے والا جو ہے وہ اس دہشت گردی کی نظر ہوا ہے، جس کی شہادت کا یا جس کے زخمی ہونے کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں، بھارت جیسے جو ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک پراکسی وار جو ہے وہ لڑی، اور انہوں نے دہشت گردوں کو استعمال کر کے اپنے مضموم مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں بے پناہ قربانیاں جو ہیں وہ دی گئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آج ہم ملک میں ایک امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک امن کی فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر ہی ہمیں ان شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اس وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کیونکہ جو بھی شخص وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو یا سیویلین میں سے ہو، اس کی جان کا جو نذرانہ ہے وہ بنیادی طور پر وہ حصہ تھا جو کہ اس کولیکٹیو وار کے میں فتح کے لیے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ، ایک بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، مگر اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس بات کے اوپر متحد اور متفق ہے کہ دہشت گردی کی اس ملک میں مزید کوئی بھی جگہ جو ہے وہ باقی نہیں ہے. اور جیسا کہ آج جناب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو شہید اے آئی جی اشرف نور ہیں ان کے گھر وہ تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو شہداء ہیں قوم ان کے احسانوں کے تلے مقروض ہے، یہ ان کا اس قوم کے اوپر ایک قرض ہے جس کو لٹایا نہیں جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہداء جنہوں نے اس سے بیشتر قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا درست صلہ یہ بنتا ہے کہ جو اس وقت ملک میں آپریشن رد الفساد جاری ہے، اس آپریشن کے اندر اپنا حصہ ڈالا جائے، اور جو شہروں کے اندر جو ان دہشت گردوں کے معاون اور مددگار چھپے بیٹھے ہیں یا کوئی بچے کھچے ان کے جو ڈسپرسڈ اور ڈس الوین جو ان کے کچھ لوگ ریمینز ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کی جانی چاہیے تاکہ یہ ونس فار آل یہ مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے اور ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی نام کی جو چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے. اور ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طرح اپنی پہلی سپیچ میں قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک سے یہ جو ایک آٹومیٹک اسلحہ کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ملک کے جو شہر ہیں ان کو پر امن بنایا جائے, تو اس کی جانب جو پہلا قدم وزارت داخلہ نے اٹھایا ہے اور شہریوں کو یہ کہا ہے کہ جو آٹومیٹک اسلحہ ہے اس کو وہ یا تو تبدیل کروائیں ممنوع بور سے غیر ممنوع بور میں یا پھر وہ حکومت کے پاس جمع کروائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انتہائی اہم عمل ہے اور اس میں شہریوں کو حکومت کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ جب ایک بار یہ قانونی اسلحہ جو ہے یہ ریگولرائز ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ غیر ممنوع بور کا جو اسلحہ ہے اس کو پکڑ سکیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی جو قربانیاں ہیں ان سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا.
اچھا مجھے صرف ذرا مختصر وقت میں صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہم تو یہاں ملک کے اندر تو رد الفساد کے ذریعے ہم جو سہولت کار ہیں جو دہشت گرد ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے جو 70,000 جانوں کی قربانیاں دی ہیں, $1 ارب کا جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ انڈیا ہے وہ اس کو سبوتاش کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے سی پیک کو, اس کو عالمی برادری تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ جو نیکسس ہم نے پکڑے ہیں جو ایک انڈیا کا رول ہے خطے کے اندر اس کو عالمی دنیا تک لے کے جانا چاہیے. دیکھیں اس میں صرف یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں بنتی بلکہ ہر عام شہری کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس تک جو ویریفائیڈ انفارمیشن گورنمنٹ کی جانب سے جیسے کلبھوشن جادھو کے اوپر بہت زیادہ میٹیریل جو ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے آ چکا ہے, دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بیشتر مواقع کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو دہرایا ہے کہ کلبھوشن جادھو جو ہے وہ پاکستان کے اندر انتہائی منفی سرگرمیوں میں ملوث تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سوشل میڈیا ہے اور جو انٹرنیشنل بلاگز ہیں ان کے اوپر جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے, اور جو اوپینین میکرز ہیں جو کہ انفلوئنس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر پالیسی کو ان فورمز میں ہمیں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے.
جی بالکل, اس کے بعد بڑھتے ہیں جی ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف. آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اسلام آباد میں اپنے اجلاس میں 4 نجی بجلی گھروں کو RLNG پر منتقل کرنے کی منظوری دی ہے. کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہوا. جن نجی بجلی گھروں کی پیداوار LNG سے کی جائے گی ان میں سیف پاور لمیٹڈ, اورینٹ پاور لمیٹڈ, ہالمر پاور جنریشن کمپنی اور شیفیئر الیکٹرک کمپنی لمیٹڈ شامل ہیں. یہ بجلی گھر دونوں ذرائع سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو بنیادی ایندھن کے طور پر قدرتی گیس اور ثانوی ایندھن کے طور پر ہائی سپیڈ ڈیزل سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بجلی گھروں میں LNG کے ذریعے پیداوار سے ہر ماہ لاگت میں نمایاں بچت ہوگی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 41,000 میٹرک ٹن اضافی کھاد کی برآمد کے حتمی تاریخ 28 فروری تک توثیق کی منظوری بھی دی ہے, جن میں 35,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد سری لنکا کو برآمد کی جائے گی. یہ بات سامعین آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ ہم پہلے یوریا کھاد جو ہے گیس کی کمی کی وجہ سے ہم یہ نہیں بنا پا رہے تھے اور ہم کو یہ درآمد کرنی پڑ رہی تھی, اور اس سے پہلے جب تک کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی تو یہ 1,00,000 ٹن جو ہے ہم اس کی درآمد کر رہے تھے, لیکن اب الحمدللہ پاکستان جو ہے نا یہی یوریا کھاد جو ہے نا گیس کی ہمارے پاس اب کمی نہیں ہے تو ہم اس کو برآمد کرنے کی پوزیشن میں آگے. جیسے کہ یہ خبر ہے کہ سری لنکا کو 35,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد فراہم کی جائے گی, اور یوریا کھاد کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ یوریا کھاد جو ہے نا دو قدرتی جو اجزاء ہیں ان سے عناصر ان سے مل کر بنتی ہے, جن میں ایک ہائیڈروجن ہے اور دوسرا نائٹروجن. نائٹروجن تو ہوا سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن جو یہ ہائیڈروجن ہے اس کے لیے قدرتی گیس کی ضرورت پڑتی ہے، اور قدرتی گیس کے پہلے لوڈ شیڈنگ اور کمی کی وجہ سے جو ہے ہمارے کھاد کے کارخانے بند ہو چکے تھے، اور ملکی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہمیں یہی یوریا جو ہے یہ بیرون ملک سے ہمیں درآمد کرنی پڑتی تھی، جس سے ہمارا ایک کثیر جو زر مبادلہ ہے وہ اس میں خرچ ہو جاتا تھا اور ملک کو اس کا نقصان ہوتا تھا۔ ایل این جی کی وجہ سے وہی کارخانے اب دوبارہ اب چل پڑے ہیں، نہ صرف ملکی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بلکہ الحمدللہ پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ یہی یوریا کھاد اب ہم برآمد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس باہر کے بھی آرڈر ہیں۔ یہ بھی اس حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں اس کو ستائش سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم کہاں تھے اور ہم ایک ترقی کی جانب آگے ہیں، ہم ایک مثبت پہلو کی طرف ہم آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اسد چودھری صاحب، جیسے کہ یہ گیس کی کمی کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارا حل ہوا یوریا کھاد کا، اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے جو ہمارے پاور جنریشن پلانٹس ہیں وہ آئل پہ چل رہے ہیں، یقیناً آئل ایکسپینسو ہے، اور اب اس کو ایل این جی پہ کرنے کے لیے جن میں ان کے پاس دونوں سہولیات وہ ان کو میسر رہیں گی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی اگر یہ چار جو ان کو پاور جنریشن پلانٹس کی اجازت ملی ہے گیس پہ، آگے مزید کو بھی مل سکتی ہے، اس سے ملک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جن کو آج ای سی سی کی جانب سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ایل این جی ہے درآمد شدہ اس کو استعمال کر سکیں، یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ بنیادی طور پر ان کے دو سورس آف آپریشن ہیں، یہ دو قسم کے جو فیولز ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں، بنیادی طور پر ان کو جو نیچرل گیس ہے وہ درکار ہوتی ہے اپنے آپریشن کے لیے، جبکہ یہ ثانوی طور پر لائٹ ڈیزل کے اوپر بھی اپنے آپریشن کو، معذرت چاہتا ہوں، ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر بھی اپنے آپریشن کو جاری رکھ سکتے ہیں بطور آلٹرنیٹ فیول کے، کیونکہ ملک کے اندر جو قدرتی گیس ہے اس کی کمی ہوتی ہے، اور خصوصاً سردیوں میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ویسے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو، آئی پی پیز کو، جو فیول ہے وہ پراپرلی سپلائی نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کے پاس جو آپشن بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے کہ وہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کے اوپر جنریشن کو جاری رکھیں تاکہ نیشنل گریڈ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ایل این جی ہے امپورٹڈ اس کو استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد حل کیا جا سکے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سستی بجلی پروڈیوس کریں گے۔
جی بہت شکریہ اسد چودھری صاحب، اور پروگرام نیا جہاں اپنے اختتام کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمیں ٹیلی فون لائن پر ماہر معاشیات ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب نے ہم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں اسد چودھری صاحب نے تبصرہ کیا ان موضوعات پر جو آج کے ہمارے تھے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں اختتام پر کہ آج جن احباب کا اس پروگرام کو نشر کرنے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ان میں انجینئر تھے عمران لطیف، کوآرڈینیٹر کے فرائض انجام دیے محمد ایاز نے، پروگرام ترتیب دیا تھا عمران لطیف صاحب نے، نگران اعلی تھے جاوید خان جدون۔ ساتھ ہی پروگرام اختتام پذیر ہوا، اب 10 بجے کی آپ خبریں سنیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔